என்ற பார்க்கும் எதை செய்யுங்கள் சாமந்திரம் दूसरा सही वाक्य है कि मतलब अपना बताने वाला अपना बता रहा उसको जो कुछ बताया हम उसको उसके साथ क्या हर जगह सभी को अपने साथ रहा है लेकिन उसके अनुमान से कौन होने लगे हम बिल्कुल वाजे तौर पे नहीं समझ पा रहे अगर बिल्कुल वाजे तौर पे समझ लिया तो वो तो यकीन हो गई नहीं पूरा समझ में नहीं आया मगर भ्रम पैदा हो रहा यानी 50 फीसदी से ज्यादा फैल जा रहा तो इस मसले का ये नतीजा निकल सकता है ये निकल रहा अक्सर ऐसा होता ये न जाया है किताब खरीदे इसका मकसद वाजिब है ये सुन्नत बल्कि चांदी आ गया कि सुना शब्द को ये करना चाहिए अब ये वाजिब है या सुन्नत किताब के लफ्ज से साथ साथ यकीन नहीं हुआ लेकिन क्योंकि किताब करते रहते हैं मसले मालूम करते रहते हैं इसलिए सन हो गया कि चांदी आमतौर पर मकसद वाजिब के लिए इस्तेमाल होता तो खुलासा ये मुस्तैद का फतवा तो चार तरीकों से मिलेगा सुनकर तो हाजिरों से या काबिले भरोसा जब से या उसकी तहरीर चाहे किताब में हो या फत में लेकिन अगर इन चार तरीकों से मुस्तैद का फतवा हासिल होने में यकीन न हुआ सन हो गया तो आप अपने इस सन पर अमल कर सकते हैं इसके अलावा अगर खुद ब खुद बैठे बिठाए शरीयत के दूसरे कायदों से दूसरे मुस्तहदीन को या दूसरे फतवों को देखकर सन पैदा हो रहा कि इस मसले में न तो मुस्तहद से हमने कुछ सुना कि उनकी क्या राय है न जो आदिलों ने बताया न किताब में देखा मगर ये सोचते हुए कि ऐसा ही मसला इस किताब में आया ये भी उससे मिलता जुलता मसला है इसमें भी यही फतवा होगा हम अमल करना चाहें तो ये गलत है जायज नहीं है और इस किस्म के ख्याल या अंदाजे की चरण को अहमियत नहीं जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये मसला हर एक नहीं समझा होगा जो इसका आदि है जिसके जहन में इस किस्म के अंदाजे आते हैं उन्हीं के समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा इसके बाद एक तीसरा मसला आ रहा है ये तीसरा मसला बहुत अहम मसला है मगर आम माहौल और माजरा इस मसले को समझने से बहुत घबराता लेकिन ये बहुत अहम मसला है उनके लिए कि जो अपनी तरह जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं मुस्तहद जब कभी फतवा देता है तो वो फतवा आंखें बंद करके नहीं दिया जाता उसकी एक बुनियाद होती है कुरान में हदीस में पुराने मुस्तहदीन के फतवों में तो अब वो फतवा जब देता है तो इतना आसान मामला नहीं है कि उसे कह देना चाहिए कि भाई ये फुला चीज वाजिब है फुला हराम इतना आसान नहीं बल्कि फतवा देने में बहुत सारी चीजों का बीच में दखल होता जिसका नतीजा ये होता कि मुस्तहद जब फतवा देता यानी किसी मसले में अपनी हतमी राय का ऐलान करता फतवा यानी हतमी राय एक मुकम्मल फैसला कि मेरे इल्म की रोशनी में कुरान और हदीस के अंदर इस मसले में खुदा का ये हुक्म या ये फैसला इसको कहते हैं फतवा तो जब मुस्तहद किसी मसले में फतवा देता तो उस मसले की पेचीदगियों की वजह से फतवा देने का लफ्ज उसका अलग हो जाता कभी फतवा देता है लेकिन अलग लफ्ज के जरिए कभी अलग लफ्ज के जरिए इसी को मैं इस वक्त समझाना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले असल मसला सुना जाए कि जब जिस मुस्तहद की हमने तकलीफ की अपनी खुशी से नहीं अपने दिल की बात मान के नहीं शरीयत के कवायद की रोशनी जिस मुस्तहद तकलीफ हमने की है वाजिब समझ कर जब वो मुस्तहद किसी मसले में फतवा दे दे तो इस मसले में हमें दूसरे मुस्तहद की राय या फतवे पर अमल करने का पतन हक और इख्तियार नहीं चाहे वो दूसरा फतवा या दूसरी राय हमें पसंद आ रही हो हमें आसान महसूस हो रही हो हमारे मसले को हल कर रही हो चाहिए कि हमारी अकल से मुताबिकत रख रही हो ये दूसरा मुस्तहद जो कह रहा है ये बिल्कुल अकली मसला या जदीद जमाने के इल्म से मुताबिकत हो उसके अंदर یا ہمارے جو تھوڑا بہت ناقص علم ہم نے قرآن اور حدیث کا حاصل کیا اس کی روشنی میں ہم کو دوسرے مجتہد کا مسئلہ زیادہ صحیح لگے. کچھ بھی ہو اس کی تقریب کر لی ہے, اب جب یہ فتویٰ دے گا تو اس کے علاوہ کسی اور کی بات پر عمل نہیں کر سکتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا, گناہ اور حرام ہے. جس کی تقریب کی اسی کے فتوے پر عمل کرے, آسان ہو تب بھی مشکل ہو تب بھی, عقل کے مطابق لگے تب بھی عقل کے خلاف لگے تب بھی. ہمارے ناقص علم کی روشنی قرآن و حدیث کے مطابق ہو تب بھی, قرآن و حدیث کے مخالف ہو تب بھی. ہماری پریشانیاں دور کر رہا ہو یہ مسئلہ تب بھی, پریشانیاں بڑھا رہا ہو تب بھی. ہر صورت میں جس کی تکلیف کی اسی کی تکلیف پہ عمل کرنا ہے, یہ واجب ہے, اس کی مخالفت حرام ہے. اور اگر کبھی کسی مسئلے میں مجتہد فتویٰ نہ دے سکے, کیونکہ مجتہد اپنے علم کی تمام تر بلندی کے باوجود ایک غیر معصوم عالم ہے کہ جس کا علم نامکمل, تو ہو سکتا ہے, بلکہ ہو جا سکتا ہے, یقیناً ہوتا کہ ہر مجتہد علم اپنے زمانے میں علم کا ایک ضرب المثل بننے کے باوجود بعض مسائل میں قرآن اور حدیث سے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح بات کیا ہے. تو اس صورت میں جب اس کو نہیں معلوم تو یہ کوئی دنیاوی سیاست تو ہے نہیں کہ نہیں یہ ظاہر نہیں کرنا لوگوں کے سامنے, توہین نہ ہو جائے, بے عزتی نہ ہو جائے, بدنامی نہ ہو جائے, لوگ کسی اور کی جانب نہ جائیں. اس دین کا مسئلہ ہے, علم عدالت کا مسئلہ. تو جس مسئلے میں قرآن اور حدیث کو صحیح فتویٰ نہیں دے سکتا, وہاں پہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے فتویٰ نہیں معلوم. اب پھر مسئلے کے خلاصے پہ آئیے کہ جب کسی مجتہد کی تقریر کی شریعت کے اصولوں کی روشنی میں, تو اب کسی کے فتووں پر عمل کرنا واجب ہے. ہاں, جس مسئلے میں وہ فتویٰ نہ دے اس میں پھر ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم اس کی بات مانیں, پھر ہمیں اختیار ہے چاہے اس کی بات مانیں اور چاہے اس کے بعد کسی اور مجتہد کی بات اس مسئلے میں مان سکتے ہیں. اب دوسرا مجتہد جس کی ہم بات مانیں گے اس کے لیے ایک اصطلاح ہے عالم العالم, یعنی سب سے بڑے مجتہد کے بعد جو نمبر دو مجتہد ہے اس کو کہتے ہیں عالم العالم, یعنی یہ وہ عالم ہے جو پہلے عالم کے بعد, دوسرے الفاظ میں پہلے سے چھوٹا ہے اور باقی سب سے بڑا ہے. اس میں عالم العالم کی تقریب کریں گے. جس مسئلے میں ہمارا مجتہد فتویٰ نہ دے اس میں ہم پر یہ ہمیں سہولت اور اختیار ہے کہ ہم دوسرے مجتہد کی بات مان سکتے ہیں, اگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ دوسرا مجتہد ہمارے مجتہد کے بعد ہو اور دنیا کے باقی سارے مجتہدوں میں سب سے بڑا ہو, جس کو کہا جاتا ہے عالم پر عالم. البتہ اس میں وہی مسئلہ کہ خمینی صاحب کیونکہ خود عالم کی تقریب کو احتیاط واجب کہتے ہیں, اس مسئلے میں بھی کہتے ہیں کہ عالم پر عالم کی تقریب بھی احتیاط واجب. کوئی صاحب کا وہاں یہ نظریہ تھا کہ اگر مجتہدین میں اختلافات بتا ہوں تب عالم کی تقریر واجب, جہاں بھی یہی کہ جس مسئلے میں ہم پریشانی کا شکار, اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے تب عالم پر عالم کی تقریر کرنا, اور اگر معلوم ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں تو کسی کی بھی تقریر کر سکتے ہیں. مگر یہ پیچیدگیاں اور باریکیاں بار بار دہرانا جو کہ مناسب نہیں, اس لیے میں اس مسئلے کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہی جس مسئلے میں ہمارے مجتہد کا فتویٰ ہے اس میں اسی کی بات ماننا ہے, جس میں فتویٰ نہیں ہے اس میں اس کو چھوڑ کر, اس کی بات کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی بات نہیں مان سکتے. بس شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا بھی دنیا کا سب سے بڑا مجتہد ہو. یہ تو مسئلہ یہاں تک پہنچا, لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کس مسئلے میں ہمارے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے اور کس میں فتویٰ نہیں دیا ہے. بات تو بھی کہ جس نے فتویٰ دیا ہو اس میں اس کی بات مانو, جس نے فتویٰ نہیں دیا اس میں اس کی بات نہ مانو, لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اتنی موٹی کتاب ہمارے پاس ہے توضیح المسائل, کیسے پتا چلے گا کہ کس مسئلے میں اس کا فتویٰ ہے کس میں فتویٰ نہیں؟ تو اس کے لیے 17-18 الفاظ توضیح میں استعمال کرتا ہے مجتہد کسی مسئلے کا جواب دینے کے لیے, کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ 17-18 الفاظ استعمال کرتا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا مقصد ہے فتویٰ, کچھ ایسے ہیں جن کا مقصد ہے کہ میں فتویٰ نہیں دے سکتا. اب ان کی فہرست آپ سن لیجیے. بعض کے لفظ بہت مشہور, مثلا مجتہد نے کہا فلاں چیز واجب, اس کا مطلب یہ کہ اس کا فتویٰ ہے, اسے اس مسئلے میں کوئی شک نہیں. مجتہد نے کہا فلاں چیز حرام, یہ بھی فتوا ہے، اس میں آپ کسی اور کی بات نہیں مان سکتے. مجتہد نے کہا فلا چیز مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح، اس طرح کہہ دینا یہ بھی فتوا ہے، یعنی وہ ایک اصلی رائے دے رہا. اس کے بعد یہ تو بہت واضح الفاظ ہیں، مثلا مجتہد نے کہا وہ تمہیں چار چیزیں واجب، مثلا مجتہد نے کہا نماز میں 12 چیزیں حرام، مثلا مجتہد نے کہا وضو میں یہ چیزیں مستحب. ان سب کا مقصد ہے کہ وہ فتوا دے رہا، مستحب ہے کا مقصد یہ کام چھوڑ سکتے ہیں چاہے تو کر لیں، یہی مطلوب کا مقصد. ان الفاظ کو بیان کرنا مناسب نہیں، اس کے بعد کے الفاظ کے توضیح میں بہت استعمال ہوتے ہیں. اب وقت کو بھی دیکھتے ہوئے، یہاں کے معیار کو بھی دیکھتے ہوئے، مسئلے کی پیچیدگی کو بھی دیکھتے ہوئے میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، فقط سرسری سے اس مسئلے کو بیان کر دوں گا. ایک لفظ آتا ہے جائز، فلا کام جائز ہے، اس کا مقصد یہ کہ یہ میرا فتوا ہے، جائز کا مقصد یہ کہ میرا فتوا. ایک لفظ آتا ہے اقوا، الف صاف واؤ چھوٹی ہے، اس پر ایک چھوٹا سا کھڑا الف. یہ جو الفاظ اب آ رہے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو پڑھنے والا اس کو دوسرے طریقے سے پڑھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں اس کی تصویر نہ آئے، جیسے اقوا کو بہت سے لوگ اقوی پڑھتے ہیں. بتانے مثال، اس میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ان کی زبان کا لفظ نہیں ہے، اگر غلطی کریں تو کیا بات، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ اس لفظ کی جتنے بتانا پڑوں. جیسے ابھی لکھا جاتا ہے ابھی سے پہلے الف بڑھا دیجئے، یہ ہو گیا اقوا. اقوے کا اقوا کا مقصد ہے کہ یہ مجتہد کا فتوا، مثلا مجتہد کسی مسئلے میں کہے، کسی مسئلے میں بطور مثال، یہ مثالیں تو سب ایسی ہوں گی، کسی مسئلے میں مجتہد کہے بطور مثال، جیسے آقا خمینی کہتے ہیں کہ خمس میں سہم تعداد آدمی خود دے سکتا ہے یا مجتہد سے پوچھنا پڑتا ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اقوا یہ ہے کہ اس میں بھی مجتہد کی اجازت دی جائے. اقوا کا مقصد کیا کہ یہ میرا فتوا، اس میں آپ کسی اور کی بات نہیں مان سکتے. یہ واجب حرام مستحب مکروہ مباح اور جائز، یہ چھ لفظ وہاں آتے ہیں جہاں بات کوئی اختلافی نہیں، بالکل واضح مسئلہ. یہ جو اب لفظ آپ سنیں گے یہ عام طور پر اس جگہ آتے ہیں جہاں مجتہدین میں کسی بات میں اختلاف ہو، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح. اس وقت مجتہد اپنا نظریہ ان الفاظ کے ذریعے پیش کرتا، مثلا شراب حرام، جس میں کبھی اقوا وغیرہ کا لفظ نہیں آئے گا کیونکہ سب کے نزدیک حرام، لیکن خمس کا سہم تعداد کس کو دیا جائے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کے لیے آتا ہے اقوا. تو ایک لفظ ہو گیا اقوا. اسی طرح ایک لفظ ہے اظہر، اظہر اظہر کا لفظ اردو میں استعمال ہے، الف زوئے چھ رے اظہر. مجتہد کسی مسئلے میں کہے، جو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا نماز کے اندر تین مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا واجب، لیکن اظہر یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی کافی. اظہر کا مقصد یہ کہ میرا فتویٰ ہے، اس میں یہ میرا فتویٰ ہے، کوئی اس میں اختلاف میرے نزدیک اس میں کوئی پیچیدگی نہیں. اظہر کا مقصد فتویٰ، وہ بات آپ کو ماننا پڑے گی. اسی طرح اظہر ہی کے انداز پر ایک لفظ ہے اشہر، الف شین اے رے. مثلا وہ کہہ دے کہ تین دفعہ پڑھنا ہے تسبیحات ارباب، لیکن اشہر یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی صحیح. اشہر کا مقصد میرا فتویٰ. جو حضرات توضیح پڑھنے کے عادی نہیں ان کے لیے تو یہ گفتگو وقت کا ایک ضیاع ہوگی، لیکن جو توضیح پڑھتے ہیں یا جن کو پڑھنا چاہیے ان کی آسانی کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں، تاکہ کتاب کھول کر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں مجتہد جو کہنا جا رہا ہے وہ کیا فتوا ہے یا غیر فتوا. تو جائز اسی طریقے سے اقوا، اظہر، اشہر، یہ تین لفظ آتے ہیں مجتہد کے اپنے فتوے کو بیان کرنے کے. اقرب، اقرب کا مقصد یہ کہ یہ میرا فتوا ہے. مثلا جیسے اب یہ ساری مثالیں ایسی ہیں کہ مجتہد بطور مثال یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجتہد یہ کہے کہ فرض کیجیے کسی کے ہاتھ سے زخم ہے تو اختلاف ہے کہ وضو کرے یا تیمم، لیکن اقرب یہ ہے کہ اس پر تیمم کا جس، یہ صرف مثال ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کسی کا. تو اقرب کا مقصد کیا ہوا؟ میرا فتوا یہ ہے کسی پہ عمل کرنا پڑے. ایک لفظ آتا ہے اور جی، الف واو اور جیم اور پھر اس کے بعد آخر کی ہے اور جی، اور یہ کا مقصد بھی ہے میرا فتوا، اس میں آپ کسی اور کی بات نہیں مان سکتے. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے اولا، اولا کے معنی بہتر، بہتر کا مقصد خود کیوں فتوا ہو گیا. مثلا وہ کہے کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے تو ایک مرتبہ اس کو تین مرتبہ پاک کرنا اولا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تین مرتبہ پاک کرنا واجب نہیں ہے، بہتر ایک دفعہ میں بھی پاک ہو جائے گا. بتا رہے مثال، تو اولا کا مقصد یہ ہے فتوا. اولا عربی میں اسی انداز سے لکھا جاتا ہے جس طرح اقوا الف واو لام آخر میں چھوٹی یہ اور یہ پر ایک چھوٹا سا الف واو لام. تو یہ چھ لفظ ہو گئے ایک ساتھ، اقوا، اشہر، اظہر، اوجا، اقرب، اولا. ان سب کا مقصد یہ کہ اس مسئلے میں یہ میرا فتویٰ ہے. اولا کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس مسئلے میں اس کے برعکس میرا فتویٰ ہے. اولا کا مقصد تین مرتبہ دھونا اولا، یعنی تین مرتبہ دھونا بہتر ہے. تو فتویٰ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ دھونا پڑے گا، لیکن خیر اتنی ڈیٹیل میں بتاؤں تو آپ اور پریشان ہوں. اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد جو لفظ آتے ہیں وہ یہ امت سے خالی نہیں، امت سے خالی نہیں، قرب سے خالی نہیں، وجہ سے خالی نہیں، جواب سے خالی نہیں. یہ چار لفظ اکثر مسئلوں میں آتے ہیں. مثلاً آتا ہے کوئی ٹائپ مسئلہ میں بتاتا ہوں، یہ لفظ اس میں نہیں آئے، میں استعمال کر کے صرف آپ کے ذہن میں واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جان کے مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن اصل مسئلہ ان کا کیا ہے کہ کہیں بھی چاند نظر آ جائے اس کے مطابق رمضان اور شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا. تو وہ کہیں گے کہ چاند کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ افق کا خیال کیا جائے یا نہیں نہ کیا جائے، مگر افق کا خیال نہ کرنا اوپر سے خالی نہیں، یا وجہ سے خالی نہیں، یا قرب سے خالی نہیں، یا جواب سے خالی نہیں. ان چاروں کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ میرا فتویٰ ہے، یہ بات تمہیں ماننا پڑے گی. اور ایک آخری لفظ اور جو عام طور پر توضیح میں استعمال ہوتا ہے، بعید نہیں، گناہ کام بعید نہیں. یہ لفظ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ بھی فتویٰ ہے. جو حضرات میرے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں اس مسئلے کی تقسیم میں، ان کی رحمتیں بس ختم ہونے والی ہیں. یہ لفظ آپ نے سن لیے 12 اور 5 17. یہ 17 الفاظ وہ ہیں جن کا مقصد یہ کہ اس مسئلے میں مجتہد کو کوئی شک نہیں، اس کا فتویٰ ہے. اس بات میں آپ اس کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مانے، اور زیادہ اپنا دماغ نہ لگائیں کہ قرب سے خالی نہیں اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس بات پہ تمہیں عمل کرنا ہے. قرب سے خالی نہیں یعنی اس بات پر تمہیں عمل کرنا ہے. یہ ہو گیا مجتہد کا مطلب. یہ 17 الفاظ، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، جائز، اقوا، اشہر، اظہر، اقرب، اوجب، اولا، جواب سے خالی نہیں، قرب سے خالی نہیں، اوپر سے خالی نہیں، وجہ سے خالی نہیں، اور بعید نہیں، ان سب کا مقصد یہ کہ اس بات کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہ تو ہو گیا جہاں مجتہد فتویٰ دیتا. اب 6-7 وہ لفظ ہیں کہ جہاں مجتہد فتویٰ نہیں دیتا، وہ بیچارہ اپنے تمام تر کوشش اور محنت کے باوجود صحیح حکم خدا کو نہیں نکال سکتا، تو وہ اپنی لاعلمی کا اعلان کرتا، کہتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا فتویٰ نہیں. اب آپ چاہے اس بات کو مان لیں، اور چاہے میرے بعد جو دوسرا مجتہد ہے اس کی بات کو بھی مان لیں. اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ احتیاط. خدا مسئلے میں احتیاط یہ، یعنی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، چاہے آپ یہ بات مانیں. جیسے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پردے میں چہرہ چھپانا بھی احتیاط ہے. احتیاط ہے تو کیا مقصد؟ یا تو آپ کوئی صاحب کی بات مانیں، یا اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی بات مان سکتے ہیں. اپلیت تو آپ کی رہے گی پہلے مجتہد کی، اس مسئلے میں دوسرے کی بات آپ مان سکتے ہیں. احتیاط. اسی طرح اشکال. اشکال کا مقصد بھی یہی، جیسے آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ ایک منزلہ سے زیادہ اونچی مسجدوں میں نماز جماعت پڑھنا اشکال ہے. اشکال ہے تو کیا مقصد؟ کہ مجھے صحیح مسئلہ نہیں پتا، میری رائے یہ ہے کہ نماز نہ پڑھوں، اگر پڑھنا ہے تو کسی اور مجتہد کی بات مانو. یہ ہو گیا اشکال. اسی طرح تامل. تامل کے معنی بھی یہی کہ مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، اب چاہے اس کی بات مانے چاہے کسی اور. تو احتیاط، اشکال، تامل. چوتھا ہے مشہور. مجتہد کسی مسئلے میں کہے مشہور یہ ہے تو کیا مقصد؟ میرا فتویٰ نہیں، آپ اس چاہے میری اس بات کو مانے جو میں نے مشہور کے بات کہی، یا کسی اور مجتہد کی تقریب کریں. بطور مثال کوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کی نجاست مشہور ہے. یہ مشہور اردو والا مشہور نہیں ہے، بلکہ ایک اصطلاح. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مشہور کا ہمیشہ مقصد ہوتا کہ ہمارے پاس دو روایتیں، ایک میں یہ کہا گیا کہ عیسائی نجس ہے، ایک میں کہا گیا پاک. زیادہ مشہور وہ روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ عیسائی نجس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوئی صاحب نے اس مسئلے میں کوئی رائے نہیں دی کہ عیسائی کیا ہے, بات یا نجیس کی رائے نہیں دی. مشہور یہ ہے کہ نجیس, چاہے ان کی یہ بات مان لیں اور چاہے آپ دوسرے مشتہد کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں. تو احتیاط, اشکال, تعمل, مشہور, یہ چار لفظ کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا گیا. پھر پانچواں لفظ آتا ہے تردد. تردد اردو میں استعمال ہوتا ہے. مثلا کوئی صاحب کہیں کہ عیسائیوں کو نجیس سمجھنے میں تردد. تردد کا مقصد یہی ہے کہ بات واضح نہیں, چنانچہ میں فتویٰ نہیں دیتا, چاہے آپ میری بات مانیں چاہے کسی اور کی بات مانیں. اس کے بعد چھٹا لفظ آتا ہے احتیاط, ترک نہ ہو. گناہ مسئلے میں احتیاط, ترک نہ ہو, یہ لفظ بھی اکثر استعمال ہوتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا فتویٰ نہیں ہے, آپ کی مرضی, چاہے آپ بات مانیں چاہے دوسرے کی تکلیف کر. اور ساتواں لفظ آتا ہے احوت, جسے بعض لوگ ابوت پڑھتے ہیں, بعض کسی اور طریقے سے, الف بڑی ہے واو کوئی. احوت, احوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ نہیں ہے, آپ کی مرضی, میری بات مانیں چاہے دوسرے کی بات مانیں. یہ سات لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں رسالہ عملیہ, توضیح المسائل اور مجتہدین کی دوسری کتابوں. اب اگر یہ سات لفظ تنتنہا آ جائیں, اس کا مقصد یہ کہ اس چیز میں مجتہد کا نظریہ واضح نہیں ہے, آپ کی مرضی اس کی بات مانے یا دوسرے کی تکلیف کر سکتے ہیں. اگر وہ پہلے والے 17 لفظ آ جائیں, اس کا مقصد یہ کہ مجتہد کا نظریہ بالکل واضح ہے, آپ کو اسی کی بات ماننا ہے, کسی اور کی بات نہیں مان سکتے. یہ دو تو بہت آسان ہے. اچھا, اسی کے اندر ایک ضمنی مسئلہ نکل آتا ہے. بعض اوقات بلکہ اکثر مجتہد جو ہے اس کا علم بڑھتا رہتا ہے. علم کوئی جامد چیز تو ہے نہیں کہ آج اتنا حاصل کر دیا بس اتنا رہے. علم ایک بڑھنے والی اور گھٹنے والی چیز. توجہ نہیں دی, علم گھٹ گیا. اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ سب کچھ میں نے حاصل کر دیا تو علم بڑھتا رہے گا. مجتہد کا علم بڑھتا رہتا ہے, جس کے نتیجے میں اکثر یہ ہوتا کہ وہ اپنے فتوے بدلتا رہتا. فتوے بدلے تو وہ بات کی چیز, لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ کہ فرض کیجیے ایک مجتہد کسی چیز میں آج جو فتویٰ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ چیز واجب, کل اس نے کہہ دیا کہ نہیں احتیاط یہ ہے کہ ایسا کرو, آج ایک کتاب میں یہ لکھا کل دوسری کتاب میں یہ لکھا, تو یہ ممکن ہے کہ ایک مجتہد آج فتویٰ دے, کل اپنا علم بڑھ جانے کی وجہ سے فتویٰ واپس لے کر فتویٰ نہ دے. یا آج مجتہد کا علم اتنا نہیں ہے, وہ ایک مسئلے میں بھی پریشان ہے. پریشان ہے تو فتویٰ نہیں دے سکتا, یہ تو خدا کی طرف سے ذمہ داری ہے. وہ کہہ دے گا احتیاط یہ ہے, کل علم بڑھ گیا اگر اس نے فتویٰ دے دیا. تو اس میں یہ اصول ہے تقلید کرنے والے کے لیے کہ مجتہد کے فتوے کے بدلنے نہ بدلنے سے وہ بھی اپنے آپ کو بدل لے. مثلاً کسی مسئلے میں مجتہد کا فتویٰ ہے کہ یہ کرو, یہ جائز ہے, ایک مقلد کر رہا ہے, 3 سال کے بعد مجتہد کا نظریہ بدل گیا, اب میں اس کو جائز بھی نہیں کہہ سکتا, حرام بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ روایتیں جو اور پڑھی تو مجتہد کنفیوز ہو گیا, وہ نہیں سمجھ سکا کہ اب صحیح کیا. تو کہہ دے گا احتیاط یہ ہے کہ ایسا نہ کرو. تو پہلے ہم اس کی تکلیف میں جب تھے تو پہلے جائز تھا, کر سکتے, اب ہمیں یہ اختیار ہے کہ چاہے ہم وہی جو بھی مسئلہ گزرا, جب ہم نہیں کر سکتے یا دوسرے کی بات مانیں. جیسے آپ آئے پوری کا ایک مشہور مسئلہ, نکاح کے بعد اس دماغی تعلقات میں ایک ایسی چیز ہے کہ جسے معاشرہ حرام سمجھتا لیکن بہرحال فقہ کے نزدیک وہ حلال تھی. پہلے خوئی صاحب کہتے تھے کہ وہ جائز, اب ان کا فتویٰ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کام بھی حرام ہے. میں نے اپنے کچھ اس سلسلے کے تحقیق میں تقاریر میں وہ مسئلہ بتایا تھا, اس کو اب بیان کرنا مناسب نہیں. عورت اور مرد کی نکاح کے بعد تعلقات ہوتے ہیں, اس میں ایک ایسا تعلق بھی ہے کہ جو عام طور پر حرام سمجھا جاتا, ہمارے علماء اس کو مکروہ کہتے تھے, مکروہ کا مقصد جائز. اب کوئی صاحب کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس کام سے بچا جائے. تو جب تک ان کا فتویٰ تھا ان کا مقلد اس کام کو کر سکتا تھا, اب احتیاط واجب آ گئی, اب مقلد کو بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, یا یہ کام چھوڑ دے یا کسی اور کی تکلیف میں جائے, کوئی صاحب کے پرانے فتوے میں عمل نہیں کر سکتا. اسی طرح الٹ معاملہ کہ بعض اوقات ایک مستحد احتیاط لگاتا ہے, احتیاط ہے کہ ایسا کرو یا نہ کرو. اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کی تفصیل مسئلہ زیادہ اہم ہے, ہمیں اختیار ہے ہم اس کی تقلید میں ہیں, مگر احتیاط سے فائدہ اٹھا کر بات دوسرے مستحد کی مانتے ہیں, پھر اس نے اپنا نظریہ بدل دیا. اب کیا ہوگا, اب ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جیسے آیت اللہ خمینی, پہلے یہ احتیاط واجب تھی کہ لڑکی جو نکاح کرے گی کنواری لڑکی تو باپ کی اجازت ضروری ہے احتیاط بازی. اب اس وقت اختیار کا کنواری لڑکیوں کو جو ان کی تقریر میں احتیاط واجب کی وجہ سے خمینی صاحب کی تقریر میں رہ کر دوسرے مستحد کا فتویٰ بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ ان کے مستحد نے احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا. اب آقا خمینی نے احتیاط واجب بدل دی اور کہا کہ نہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ باپ کی اجازت ضروری. اب ان کی تقریر کرنے والی کوئی لڑکی بھی دوسرے مستحد کی طرف رجوع نہیں کر سکتی. 5 سال 10 سال 15 سال تک لڑکیوں نے رجوع کیا, اب جو لڑکیاں آئیں گی اب ان کا اختیار ختم ہو گیا کیونکہ آیت اللہ خمینی نے اختیار سے واجب کو بدل کر فتویٰ دے دیا. کیا جیسے کوئی صاحب کا ایک مشہور مسئلہ اختیار سے واجب یہ ہے کہ پیاز حاکم شرع کے اعلان سے ثابت نہیں ہوتا. ایک حاکم شرع نے اعلان کر دیا میں اعلان کرتا ہوں کہ تجدید. کوئی صاحب کا نظریہ تھا 10 سال تک 15 سال تک 20 سال تک اختیار سے واجب ہے کہ مستحد کا یہ اعلان کام نہیں آئے گا, لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے ہم نے دوسرے مستحد کی بات مان لی. اس نے کہا نہیں جان ثابت ہو جاتا, چنانچہ ہم نے سب کے ساتھ کل عید منا لی. 5 سال ایسے عید منائی. اب کوئی صاحب نے اپنا نظریہ بدل دیا, کہا نہیں احتیاط نہیں, اب میرا فتویٰ ہے کہ مستحد کے حکم سے جان ثابت نہیں ہوگا. اب چھٹے سال جب یہی مسئلہ پیش آیا اب ہمیں احتیاط نہیں کہ دوسرے مستحد کی بات مان کے سارے ماحول کے ساتھ روزہ افطار کر کے عید منائے, کیونکہ اب ہمارا مستحد اپنا نظریہ بدل چکا. تو جب کبھی مستحد فتویٰ دیتا تھا بعد میں احتیاط کر دی اس نے تو ہمیں اختیار مل جائے گا. اب تک اس کام پہ فتوے کی طرح سے عمل کرتے تھے, اب دوسرے کی بات بھی مان سکتے ہیں. یا مستحد احتیاط کرتا چلا آ رہا تھا, عام طور پر تو یہی ہوتا ہے, احتیاط دیتا چلا آ رہا تھا ہم دوسرے کی بات مانتے تھے, اب مستحد نے احتیاط ختم کر کے فتویٰ دے دیا کیونکہ اس کا علم بڑھ گیا, اب ہمیں اختیار نہیں کہ ہم دوسرے کی بات مانیں. جہاں تک تو یہ بات پہنچی, اب میری ہر ممکن کوشش کے باوجود تقلید کے مسائل اس ہفتے مکمل نہ ہو سکے, اور مجھے ایسا لگ رہا کہ آئندہ ہفتے بھی یہ مسائل مکمل نہ ہو پائیں گے اگر صرف آدھے گھنٹے گفتگو کی گئی, کیونکہ آپ میں سے اکثر کے ذہن میں یہ سوال آ ہی چکا ہوگا. یہ جو میں نے بتایا کہ 17 لفظوں کا مطلب ہے فتویٰ, 7 لفظوں کا مقصد ہے احتیاط, ٹھیک ہے الگ الگ تو یہ ہو گیا, اگر ایک ہی مسئلے میں دونوں مستحد استعمال کرتے لفظ, پتلے والا بھی احتیاط والا بھی, مشہور مسئلہ ہے مگر عام انسانوں کو تو سمجھانا پڑے گا, یہی مسئلہ خاصا وقت لے لے. تو میں شاید ابھی وعدہ نہیں ہے ایران بھی نہیں, شاید آئندہ تقریر کوئی تعجب نہیں کہ پورے مسائل تقریر پر ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے کہ تقریر آدھی اپنے پروگرام کے مطابق آدھی گفتگو مسائل پر اور آدھی جو موضوع, اس اعتبار سے کہ آئندہ ہفتے کے بعد یعنی اشتہار اور تقریب کا موضوع ختم ہونے کے بعد شاید ایک یا دو پوری ایک ایک گھنٹے کی تقریریں ہوں گی جس میں مسائل بیان نہیں ہوں گے, تو ہفتوں کے لیے مسائل میں وقفہ آ جائے گا, کیونکہ ایک اہم موضوع جو آپ کے لیے اہم نہیں مگر معاشرے میں ان لوگوں کے لیے اہم جو اب دن کی جانب آ رہے ہیں, شاید 2 ہفتے تک ان کی آسانی کے لیے تقریر یہاں پہ کرنا پڑے, تو مسائل کا وقفہ آنے والا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ میں آئندہ پورے ہفتے پوری تقریر میں مسائل کی بیان کر دوں, لیکن یہ تو خیر آئندہ کی بات. یہاں تک بات پہنچی کہ مستحد کا فتویٰ کس طرح حاصل ہو اور کیسے پتا چلے کہ یہ جو اس نے جو کچھ نظریہ اپنی کتاب میں بیان کیا یا خط میں لکھا یا زبان سے ہمیں سنایا یہ اس کا فتویٰ ہے یا یہ اس کا فتویٰ نہیں ہے, یہ مسئلہ آج مکمل ہو گیا. آئندہ اسی کا ایک وجود اور اس کے بعد مستحد کا فتویٰ بدلنا, مستحد کے فتووں میں ٹکراؤ, ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, یہ 2 مسئلے بیان کیے جائیں گے. مسائل کا وقت ختم ہو گیا, درود بھیجے محمد والے محمد. موضوع یہ تھا ذکر خدا اور اس کا صحیح مفہوم. آیا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ تو قرآن کا ایک وعدہ ہے کہ تمہیں دنیا کی کسی چیز میں اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا. اطمینان قلب اگر لینا ہے تو صرف ذکر خدا میں ملے گا. دنیا جتنی مصنوعی چیزوں کے پیچھے بھاگی جا رہی یہ سب ان کے لیے بیکار و بے فائدہ, یہ ایش و آرام کے اسباب, زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے طریقے اور مشکلات سے بچنے کے لیے, مشکلات سے فرار اختیار کرنے کے لیے مختلف قسم کے نشے اور نشہ آور چیزوں کا استعمال. قرآن کہہ رہا کہ یہ سب بیکار ہے, اور میں نے مثالوں کے ذریعے قرآن کی اس چیز کی تشریح بھی کی گزشتہ درس میں بھی اور اس سے قبل کے درس میں بھی کہ نہیں یہ سارے چیزیں بیکار جب تک کہ ذکر خدا نہ ہو کہ حقیقت میں ذکر خدا جو دلوں کو اطمینان بخشا کرتا اللہ یہ ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب دلوں کا اطمینان صرف ذکر خدا سے ہوتا اور اگر دل کو اطمینان مل جائے تو دنیا کی کوئی پریشانی نہیں اور اگر دل کو اطمینان نہ ہو تو دنیا کی ساری سہولتیں دنیا کے سارے آرام بیکار و بے فائدہ ہوا کرتے ہیں. میں نے مثالیں دی کہ اگر ایک نیند کی گولی استعمال کر کے سمجھتا کہ 8 گھنٹے کی نیند مجھے مشکلات سے نجات دلا دے گی لیکن اس کا ایک خیال غلط جب آنکھ کھلے گی تو پریشانیاں اور شدت سے حملہ کریں گی. اگر کوئی یہ سمجھتا کہ سر دھن افیم ہیروئن یا ایل ایس ڈی وغیرہ کا استعمال اس کو ان پریشانیوں سے نجات دلا دے گا تو یہ غلط. جب نشہ اترے گا اور جسم ٹوٹے گا تو یہ پریشانیاں اور اسے پریشان کریں گی. پریشانیاں ایک ہی صورت میں انسان کے ذہن سے نکل سکتی ہیں کہ جب اس کا دل سچائی اس کی صداقت پر ہمارا ایمان. مگر کیا ہماری زندگی میں بھی اس کا اس کی مثال ملتی تو میں جو اکثر مثال دیا کرتا ہوں شاید میں نے گزشتہ درس میں یہاں بھی دی جو مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ آپ مشاہدہ کر لیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر غمگین ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں غم کھاتے ہیں کہ پتا نہیں بہت ہمدردی کے عالم دشمنی میں نہیں دکھ میں نہیں عداوت میں نہیں ہمدردی کے عالم میں پتا نہیں ایران والوں بیچاروں پر کیا گزر رہی ہوگی بیٹے مارے جا رہے ہیں جوان ختم ہو رہے ہیں خاندان تباہ ہو رہے ہیں غلے کی کمی ہونا چاہیے 5 سال کی جنگ کی وجہ سے اپنے شادیات تباہ ہو جانا چاہیے ہر آدمی وہاں پریشان ہوگا قطاریں لگانا پڑ رہی ہوں گی ضروریات زندگی کی چیزیں مل نہیں رہی ہوں گی مہنگائی حد سے زیادہ ہوگی جنگ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں کتنی پریشانی کی حالت ہوگی ان کی کتنا بڑا امتحان ان کو دینا پڑ رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کے غم میں دبلے ہوئے جا رہے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ ہم نے ابھی حقیقت کو نہیں سمجھا یہاں لیکن وہاں پہ آپ جائیے تو ان قربانیوں کے باوجود مسائل سے کسی کو انکار نہیں مسائل سے کسی کو انکار نہیں یہ ساری پریشانیاں ہیں جتنا ہم نے سوچا ہے شاید اس سے بڑھ کر بھی یہ پریشانیاں ہوں لیکن ہر ایک مطمئن ہے ہر ایک راضی ہے ہر ایک خوش ہے. چار بیٹے کسی کے مارے جاتے ہیں تو اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میرا کوئی 5واں بیٹا کیوں نہیں کہ جسے میں قربان کر دوں. وہاں پہ اگر بلے کی کمی ہے ہتارے لگانا پڑتی ہیں ضروریات زندگی نظر نہیں آتی ہیں تو پریشانی نہیں ہے ان تمام پریشانیوں کا کچھ دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے استقبال کیا جا رہا ہے فقط اس لیے کہ فکر خدا ہے تو دلوں کو اطمینان ہے اور دلوں کو اطمینان ہے کوئی دنیاوی تکالیف محسوس نہیں ہوتی ہیں. یعنی ذکر خدا دل کو اتنا اطمینان بخشتا ہے کہ انسان میدان میں جا کر شہادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ورنہ تو اصول یہ ہے کہ زندگی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے دین اور ایمان تک کو قربان کر دیتا ہے عزت و آبرو تک کو قربان کر دیتا ہے دوسرے انسانوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. لیکن اسی جان کو قربان کیا جا رہا میدان جہاد کے اندر فقط اس لیے کہ ذکر خدا. لیکن کون سا ذکر خدا جس پر مسلسل ہم گفتگو کر رہے تھے زبان کو ہلانے والا ذکر خدا نہیں. ہاں زبان کو ہلا کر جو ذکر خدا ہم کرتے ہیں اس کی بھی ایک اہمیت ہے کہ یہ تذکرہ بار بار کرنے سے دل میں خدا کی یاد پیدا ہوتی مگر زبان سے ادا ہونے والی تسبیح زبان سے ادا ہونے والا ذکر خدا یہ اصل اور حقیقت میں اصل حقیقت اور مقصد نہیں ہے. مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ مقصد کیا ہے ذکر خدا یعنی دل کے اندر خدا کی یاد رہے اتنی بات تو ہو چکی. اب اس کے بعد اسلام اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے مجھے کہ جس طرح تمہاری یہ ذمہ داری کہ تم اپنے ہر آرام میں اپنی ہر سہولت میں دوسرے مومن کو شریک کرو اسی طرح سے اس مسئلے میں بھی کہ تمہیں قلب کا آرام مل رہا کہ تمہیں ذہن کا سکون مل رہا ہے اس میں بھی تمہیں دوسروں کو شریک کرنا اور وہ دوسروں کو شریک اس طرح کرو کہ انہیں بھی خدا یاد دلاتے رہو ان کے سامنے بھی ذکر خدا کرو یعنی خدا ان کے دل میں آ جائے, ان کو یاد آ جائے, تصور خدا ہر وقت ان کے ذہن میں رہے. یہ ذمہ داری ہر ایک کے پر دی گئی ہے, اور جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے گھبرا رہا ہے اس کے لیے سخت ترین عذاب کی خبر ہے کہ اگر تم اتنے خود غرض ہو, اگر تم فقط اپنا فائدہ چاہتے ہو, تمہارے دل میں ذکر خدا ہے, تم اطمینان قلب کی منزل سے گزر رہے, دوسرے کو اس میں شریک کرنے کو تیار نہیں, تو وہ منزل آ جاتی ہے جہاں پیغمبر نے کہا ان اللہ لیقبضر رجل مومن الضعیف, کہ پروردگار آدم اس مومن سے دشمنی رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, الذی لا دین لہ, جس کا کوئی دین نہیں ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ کون مومن ہے کہ جو دین ہی نہیں رکھتا, مومن ہے مگر بے دین ہے. تو پیغمبر نے کہا الذی لا ینہا عن السوء, یہ وہ مومن ہے کہ جس کے سامنے گناہ ہو رہا, گناہ کا کیا مقصد, خدا کو بھلایا جا رہا. انسان گناہ اسی وقت کرے گا جب وہ خدا کو بھلا دے. خدا کو بھلایا جا رہا ہے اور اس کے باوجود وہ خاموش بیٹھا. مشہور روایت ہے بلا یشرب الخمر وحین یشربها وهو مومن, ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی شراب پیے اس حالت میں کہ وہ مومن ہو, ممکن نہیں کوئی آدمی زنا کرے مگر اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے درمیان اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا, زنا کرنے کے درمیان اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا, تو خدا کو بھلا کے وہ گناہ کر رہا ہے. تو اب مومن کی ذمہ داری ہے کہ اسے خدا یاد دلائے, اسے خدا یاد دلائے. یاد دلانے کا طریقہ خود قرآن بتا رہا, وہی آیت کہ جس سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا پلم منسو ماں سوکیرو بہی, کہ جس وقت لوگوں نے بھلا دیا اس چیز کو کہ جسے یاد رکھنا چاہیے تھا, جو چیز جس کی یاد دل میں ہونا چاہیے تھی جب لوگوں نے اسے بھلا دیا ہمارا عذاب آ گیا. اور پھر وہ انجین الذین ینہون عن السوء, ہم نے فقط عذاب سے ان لوگوں کو نجات دی کہ جو لوگوں کو برائیوں سے گناہوں سے روکتے تھے. قرآن دیکھیں آئے شروع کہاں سے ختم کہاں پر ہوں, تذکرہ ہوا کہ جب لوگوں نے ذکر خدا کو بھلا دیا تو ہم نے عذاب نازل کیا. نجات کنہیں ملی, جنہوں نے قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا جنہوں نے خدا کو یاد رکھا انہیں نجات ملی, نہیں بلکہ جنہوں نے دوسروں کو برائیوں سے روکا, یعنی جنہوں نے دوسروں کو خدا یاد دلایا, ہم نے فقط ان کو عذاب سے بچایا. یہ سورہ آراف کی 165 آیت اور وہ مشہور واقعہ جو آپ اکثر علماء کرام سے سنا کرتے ہیں, تفصیل بتانا بیکار, موضوع کی مناسبت سے اشارہ کافی کہ جب امام معصوم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ فرزند رسول, قرآن کریم میں بھی یہی ارشاد اور اس آیت کی تفصیل میں آپ نے بھی یہی بیان کیا کہ خدا نے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو ختم کر دیا. بولو الذین آمنوا بالصدق, سب بولو کہ جو ہفتے کے دن حکم خدا کا مذاق اڑاتے. بنی اسرائیل کا وہ گروہ جسے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے روکا گیا تھا اور وہ ہیرے بنا کر بہانہ نکال کے ظاہری اعتبار سے الفاظ خدا کا مذاق اڑاتے ہوئے شکار بھی کرتے تھے اور یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ جیسے ہم نے حکم خدا کی پابندی کر دی کہ بڑے بڑے دریاؤں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر اپنے مکانات کے صحن کے اندر حوض بنائے. مچھلیوں کو معلوم ہے آج ہمارے لیے روزے امان ہے, آج کوئی ہمارا شکار کر نہیں سکتا ہے. چنانچہ وہ پہلی مرتبہ ہفتے کے دن, پورے ہفتے میں فقط ہفتے کے دن آرام و اطمینان کے ساتھ سمندروں کے اندر تیرا کرتی ہیں, کیونکہ یہ یقین ہے کہ آج کے دن ہم محفوظ ہو گئے. اور اسی انداز میں وہ بہتے بہتے حوض کے اندر آ جاتی ہیں. مگر نظام وہ ہے کہ آنے والا آ سکتا ہے, واپس نہیں جا سکتا ہے, چنانچہ واپسی کا راستہ بند ہوتا ہے. اور اگلے دن اتوار کو اپنے حوضوں سے ان مچھلیوں کو نکالا جاتا ہے اور یہ کہہ کے نکالا جاتا ہے کہ ہم نے تو حکم خدا کی پابندی کر دی, ہم نے تو حکم خدا پہ عمل کر دیا. حکم یہ تھا کہ ہفتے کو شکار نہ کرو, ہم نے ہفتے کو کسی مچھلی کو آپ تک نہیں لگایا ہے, مچھلی تو اتوار کے دن ہم نے پکڑی. یہ مذاق ہے, یہ مذاق اڑانا ہے حکم خدا کا. چنانچہ مہلت دینے کے بعد قرآن نے کہا عذاب آیا, وہ پونو بیرتن خاصین, اور وہ سب انتہائی بدصورت بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے. اب امام معصوم سے سوال کیا جا رہا, روایت تو بہت تفصیلی ہے آپ نے سنی ہے, امام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مولا کیا پوری قوم اس قدر میں تبدیل ہو گئی؟ قرآن کا انداز تو یہی ہے، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی دیہات ایسا نہیں ہو سکتا جہاں سب لوگوں کا ایک ہی پیشہ ہو۔ گناہ کرنے والے تو شکاری تھے، لیکن اس شہر میں اگر شکاری ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، دکاندار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ملازمت کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا کا عذاب شکاریوں سے بڑھ کر غیر شکاریوں پر جو آیا، تو ایک مرتبہ امام نے جواب دیا کہ در حقیقت اس قوم میں تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ کہ جو فعل حرام اور گناہ کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ کہ جو انہیں یہ گناہ کرتے دیکھتے تھے تو اس کے بعد برا مانتے تھے، روکتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کو اذیت ہوتی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو خود ہی اس قوم کو چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بذات خود نیک تھا، سیدھا تھا، اور اس گناہ میں شریک نہیں تھا، لیکن دوسرے لوگوں کو وہ نصیحت کرتے تھے، لما تعظون قوماً اللہ مخلصہم او معذبہم عذاباً شدیداً، اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے تھے تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو، ارے یہ بالکل ادھرم ہے، یہ بات ماننے والے نہیں ہیں، ان پہ اثر نہیں ہونے والا ہے، لما تعظون، تم انہیں واعظ کیوں کر رہے، تم انہیں نصیحت کیوں کر رہے ہیں کر رہے ہو، واللہ مخلصہم، اللہ بھی تو موجود ہے، وہ چاہے گا تو انہیں ہلاک کر دے گا، اور معذبہم عذاباً شدیداً، یا چاہے گا تو سخت ترین عذاب دے گا، ہم کیوں ان کے معاملے میں دخل دیں؟ امام معصوم فرماتے ہیں بس عذاب انہی دو گروہ پر آیا، وہ لوگ کہ جو خود حکم خدا کی مخالفت کرتے تھے بالفور ہلاک کر دیے گئے، اور جو لوگ حکم خدا کی مخالفت نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو خدا یاد بھی نہیں دلاتے تھے، ان کو خدا نے بندروں کی صورت میں تبدیل کیا، اور تین دن زندہ رکھنے کے بعد انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ تو قرآن کی آیت، معصوم امام کا فرمان کہ اگر تمہارے سامنے گناہ ہو رہا اور تمہاری فکر یہ ہے کہ نماز کا ہے گناہ قومن، ہم ایسے لوگوں کو کیوں منع کریں جو گناہ میں اتنے بھر چکے ہیں، اللہ موجود ہے، مہلکہم اور معذبہم، اس کی مرضی چاہے ہلاک کرے، چاہے عذاب دے، چاہے معاف کرے، ہم کیوں دخل دیں؟ تو وہ بھی عذاب خدا کا نشانہ بنا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اصول یہ ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، ہمارے عذاب سے فقط ان کو نجات ملے گی جو دوسروں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو بار بار یہ حکم خدا آیا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی خدا کو یاد کرو، اور جو خدا کو بھلائے ہوئے ہیں اسے بھی خدا کو یاد دلاتے رہو، بار بار یاد دلاتے رہو، اور ایک بات ذہن کے اندر رہے، کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہماری بات کا اثر نہیں ہو رہا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہماری بات بیکار ہے، یہ آدمی تو اتنا سخت دل ہے، یہ آدمی تو اتنا لاپرواہ ہے، یہ آدمی تو اتنا غافل ہے، جس نے اپنے کانوں کو اس طرح سے بند کر دیا ہے کہ کہنا بیکار ہے، مذاق کو اڑائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سننے کے بعد اس پر کوئی اثر نہ ہو، خود ہماری بے عزتی ہو جائے، تو ہم کیوں اس کے معاملے میں دخل دیں؟ خدا خود دیکھ رہا ہے، نہیں کبھی یہ خیال نہ آنے پائے، اس لیے کہ بار بار روایت کے اندر یہ لفظ آیا ہے، تو اس بات کو یاد رکھو کہ سب سے سخت، پتھر سے پتھر اور گناہگار سے گناہگار شخص بھی انسان ہے، اور انسان کا مزاج، انسان کی فطرت خدا نے ایسے رکھی ہے کہ کبھی آپ اسے 124,000 انبیاء کے صحیفے اور کتابیں پڑھ کے سنا دیں اور وہ سچ سے مخ نہیں ہوگا، اور کبھی فقط ایک بات، کبھی فقط ایک فکرا، کبھی فقط ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے اور اس کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ماحول اور معاشرے میں ضرب البقل تھے۔ فضیل ابن عیاض، یہ مسلمانوں کی ایک انتہائی مقدس ہستی، بڑا احترام ہے ان کا، اور صوفیہ کا پورا سلسلہ انہیں اپنے سلسلے میں نمایاں مقام دیتا، انتہائی مقدس شخصیت، ہمارے علماء بھی اپنی کتابوں میں اکثر ان کے اقوال نقل کیا کرتے ہیں، لیکن تاریخ کا مشہور واقعہ اور حقیقت یہ اپنے زمانے کے ڈاکو تھے، اور انتہائی ظالم ڈاکو، اس منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ مائیں ان کا نام لے کے اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی، اور اگر کسی کو دور سے پتا چل جائے کہ فضائل آ رہے ہیں تو وہ اپنا سامان یوں ہی چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا۔ ایک عورت کے عشق میں مبتلا، چنانچہ ایک رات کو گئے اس کے مکان میں ملاقات کے لیے جانے کے ارادے، اس گلی اور اس محلے میں پہنچے جہاں ان کی محبوبہ کا مکان تھا, لیکن اس سے پہلے کے وہ اندر داخل یہ دیکھا کہ وہاں پہ پہرا زیادہ اور ابھی رات اتنی نہیں گزری ہے, لوگوں کی آمد و رفت ہے, تو صبح کے ملاقاتیں ہوتی بنا کے گلی کے کونے میں کھڑے ہو گئے کہ جب رات گزرے گی تو اس کے بعد پھر میں جاؤں گا اور ملاقات کروں گا. اب کسی مکان سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی, یا اپنے زمانے کا وہ ڈاکو کہ جتنے قافلوں کو لوٹا, قافلے والے کبھی آسانی سے نہیں روکتے, سبزی بھی کرتے ہیں, روزے بھی ہیں, گرگراتے بھی ہیں, خدا اور رسول کا حوالہ بھی دیتے ہیں, کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائے تو وہ آدمی کیا کچھ نہ کرے گا, تو سب کچھ یہ سنتے رہتے کبھی اثر نہیں ہوا. لیکن اس وقت کونے میں کھڑے خالی ہیں, ذہن میں کوئی خیال نہیں, اور ایک مرتبہ تلاوت کرتے کرتے سورہ حدیث کی 16 آیت کی تلاوت کی, الم یعنی الذین تخشع قلوبهم بذکر اللہ, کیا اب تک صاحبان ایمان کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ خدا کو یاد کر کے ان کے دل پگھل جائیں, خدا کو یاد کر کے ان کے دل بدل جائیں؟ الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم, کیا اب تک مومن کے لیے وقت نہیں آیا ذکر اللہ کے وہ اپنے پروردگار کو یاد کر لے, وہ اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کر لے؟ کہاں تو یہ کہ آہو زاری, رونا, گڑگڑانا قرآن و حدیث کے حوالے آج تک اثر نہ کر رہے, اور کہاں فقط یہ جملہ سنا بے اختیار زبان سے نکلا, وہ وقت آ گیا ہے, وہ وقت آ گیا ہے, اور پھر جو پلٹے تو توبہ کر کے اس انداز سے پلٹے کہ اسلام کی اتنی مقدس و محترم شخصیت بنی کہ تمام مسلمان ان کے اقوال کو, ان کے اعمال و افعال کو اپنی کتابوں میں نقل کرنا ایک فخر و سعادت سمجھتے ہیں. تو کبھی انسان کو پورا قرآن سنا دے اثر نہیں ہوتا, کبھی ایک جملہ, ایک بات, فقط ایک لفظ اس طرح زبان سے نکلتا ہے کہ اس کے ذہن کو اور اس کے قلب کو بدل دیا کرتا. میں جدید زمانے کی حال ہی کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دبئی جانے والے یا وہاں قیام کرنے والے آگاہ اور واقف ہوں گے کہ جب انسان دبئی کے مرکزی بازار میں داخل ہوتا, ایک عظیم و شان مسجد کو دیکھ کے حیران ہو جاتا, کسی کے تصور میں یہ نہیں آ سکتا ایک ایسے علاقے میں, ایک ایسے خطے میں شیعوں کی کوئی اتنی بڑی, اتنی عظیم و شان اور اتنی عمدہ مسجد ہو سکتی, اور بازار بھی دبئی کا بازار اور مرکزی بازار جہاں ہر ایک کی نگاہیں خود بخود کھینچ کے اس مسجد کے اوپر جم جاتی, بڑی شان و شوکت والی مسجد دنیا کے بہت کم علاقوں میں آپ کو اہل ایمان کی ایسی شاندار مسجد نظر آئی. ہر شخص یعنی جو ایک دفعہ بھی وہاں گیا اس مسجد کی زیارت اس نے ضرور کی ہوگی. اور اسی پس منظر میں جب ہم آس پاس کے علاقے دیکھتے ہیں, دوسرے علاقوں میں نگاہ ڈالتے ہیں دبئی کے آس پاس, تو وہاں نظر آتا کہ بڑی مشکل سے ایک چھوٹے سے مکان میں نماز ادا ہو پاتی, اور کہاں اتنی بڑی اور عالیشان مسجد. اب اور یہ مسجد 4 سال پہلے 1980 میں مکمل ہوئی, اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا کہ کسی انداز سے ذکر خدا, خدا کو یاد دلانا اور ایک لمحے کے اندر انسان کے قلب اور ذہن کو بدل دیا اور یہ مسجد وجود میں آ گئی. جس وقت آقائے مہدی حکیم دبئی کے اندر مقیم تھے اور وہاں پہ نماز جماعت پڑھاتے, ایک ٹوٹا پھوٹا یا چھوٹا سا مکان تھا, چھوٹی سی مسجد تھی, انتہائی معمولی, اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے مکانات بنے. دبئی کے اندر صاحبان ایمان میں سے شخصیت ہے جو مہدی تاجر کے نام سے مشہور, اور وہ ایک انتہائی مضبوط شخصیت ہے دبئی. فی الحال متحدہ عرب امارات کے سفیر ہے لندن کے اندر, لیکن ایک بہت ہی عجیب و غریب شخصیت, اور خدا نے انتہائی پیسہ اور برکت دے رکھی. وہ بھی اکثر اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے آقائے مہدی حکیم کے پیچھے. ایک مرتبہ طویل عرصے تک نظر نہیں آئے, اور جب اس کے بعد آئے تو آقائے مہدی حکیم نے سوال کیا, جیسے اکثر مسجدوں میں مستقل آنے والوں سے پیچھے واپس بھی ہوتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں, کہ اس دفعہ آپ بڑی طویل مدت کے بعد آ رہے, کہاں تھے اتنی طویل مدت؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ دولت اور پیسے کے اعتبار اس علاقے کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتا. بتایا کہ میں گیا ہوا تھا دنیا کی سیر پر, اور میں نے دنیا کے ہر اچھے اور اہم علاقے میں ایک مکان بنوایا. اسی سلسلے کا میں مکان بتا رہا, اسپین میں یہ مکان اور سوئٹزرلینڈ میں یہ مکان اور پیرس کے قریب یہ مکان. جو پیسہ بھی تھا, نعمتیں بھی تھی, اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی آتا. کئی شہروں کے نام دے لیے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اب میرا یہ مقصد پورا ہوا اور دنیا کا شاید کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جہاں پہ میرے پاس مکان موجود نہ ہو. آقا مہدی یقین نے فقط ایک جملہ کہا کہ ایک جگہ ایسی جہاں اب تک آپ کا کوئی مکان نہیں. ایک مرتبہ حیران ہو کر پوچھا وہ کون سا مکان, وہ کون سی جگہ, وہ کون سا مقام جہاں میرا مکان نہیں. ایک بڑا توانا بھی بن سکتا ہے ایسے آدمی کے لیے. کہا جنت. ساری دنیا میں تو آپ نے مکان بنوا لیے مگر جنت وہ علاقہ ہے کہ اب تک اس کا مکان نہیں. بس کتنا سنا ایک لفظ ایک جملہ. ہمارے ماحول کے آدمی تو ہنس کے مذاق اڑا کے ٹال دیا کرتے ہیں لیکن بس کتنا سننا تھا صرف ایک بات کہی. اور وہ یہ کہ میں دنیا میں جب مکان بناتا پھرتا ہوں تو انجینئر سے مشورے لیتا ہوں, جو اس فیلڈ کے آدمی ہیں ان سے مشورہ لیتا ہوں. جنت کی بات آ گئی تو عالم دین سے بہتر مشورہ کون دے سکے گا. آپ کے بتائیے کہ جنت سے مکان کیسے بنایا جائے. پیغمبر کی مشہور حدیث کہ جس نے ایک مسجد دنیا میں بنائی خدا اس کو جنت کے اندر 70 مکان دے گا. اس حدیث کو نقل کیا ان کے سامنے کہا کہ بس اس کام کا آپ آغاز کریں, اس کام کو شروع کریں. جواب دیا آقا مہدی حقیق کہ جتنا شاندار مکان جنت میں چاہیے اسی اعتبار سے یہاں آپ کو یہ مکان بنانا پڑے گا. کہا کہ بس آئندہ مجھ سے اس چیز کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, اتنا خرچہ ہے اتنا پیسہ, آپ مکان بنائیے اور اس کے بعد باقی ساری ذمہ داری میری. اسی سلسلے میں بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہوا. میں تھوڑا اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن صرف اس لیے کہ درمیان میں یہ بات آ گئی تو اس کو نقل کر دوں. پورے غرب کے علاقے میں عرب علاقوں میں ایک آواز, اور وہ آواز ایسا لوگ کہتے ہیں اس کی مخالفت ناممکن. وہ یہ ہے کہ مسجدیں وغیرہ وہ کنسٹرکشن کمپنیاں بناتی جن کو حکومت کی طرف سے وہاں کام کرنے کی اجازت, اور وہاں جتنی تعمیراتی کمپنیاں جیسے ذکر خدا ذہن میں ہو یہ ہوتا, جتنی تعمیراتی کمپنیاں وہ ہر کاروباری کی طرح ان کے چلانے والوں کی فکر بھی ہمیشہ ایک ہی ہوتی کہ سستے سے سستا مزدور لے کر چیف لیبر لے کر اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. اور یہ تو معلوم کہ مسلمان ممالک سے سستے مزدور کم ملتے ہیں, چنانچہ عام طور پر کنسٹرکشن کمپنیز کے اندر سکھ اور ہندو ملازم ہوتے ہیں. اور جتنی مسجدیں ان علاقوں کی حکومت تک بنواتی, مسئلہ یہ کہ حکومت تک بنواتی ہے, وہ زیادہ تر ہندو اور سکھوں کی ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجدیں ہوتی. اور یہ اتنی مشہور بات ہے اس علاقے میں, اگر آپ کسی سے کہیں تو وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن, اس سے کہ ہر کمپنی کے ملازم یہی. جس وقت اس کام کا آغاز ہوا آقا مہدی حکیم نے جس وقت ایگریمنٹ کیا تو پہلی شرط یہی رکھی گئی کہ اس مسجد کی تعمیر میں ایک بھی غیر مسلم کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. پوری مسجد صرف غیر مسلم کا ہاتھ نہ لگے. ایک چھوٹا سا کمرہ وہاں اس طرح بنانا ناممکن ہے کہ غیر مسلم کا ہاتھ نہ لگے. اور اتنی وسیع اتنی عظیم الشان مسجد, کہا کہ نہیں ڈبل پیسے, تین گنے پیسے, چار گنے پیسے ہم دیں گے لیکن ایک بھی غیر مسلم کا ہاتھ نہ لگے. معاہدہ تو کر لیا کمپنی نے لیکن بعد میں بڑا ہنگامہ ہوا, اس لیے کہ جو سکھ اور ہندو ملازم انہوں نے ہڑتال کر دی اور پورا دبئی ہل کے رہ گیا. مگر اس بات کے سختی سے جمے کہ چھوٹے شریعت کے اندر غیر مسلم کا ہاتھ مسجد میں لگنا حرام ہے, نجیس ہے, اس کے ہاتھ سے اگر مسجد بنائی جائے تو مسجد بھی نجیس ہو جائے گی. اس لیے ہم مسجد بنانا چھوڑ سکتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں. اور آخر کامیابی ہوئی. اور آج سے 5 سال پہلے 79 کے اینڈ میں 80 لاکھ درہم کے خرچے سے وہ مسجد بن کے تعمیر ہوئی تھی, لیکن صرف ایک جملے کی وجہ سے, ایک جملہ زبان سے ایسا نکلا کہ سننے والے کا قلب و ذہن پلٹ گیا. بس شریعت کی تہذیب بنانے کی مثال اس لیے دی کہ یہ نہ کہا جائے کہ 1400 سال پہلے تو ایسے انسان ہوتے تھے, آج لوگوں کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں, آج کسی پر اثر نہیں کرتا. نہیں, 1400 سال پہلے ہو یا آج ہو یا 14,000 سال کے بعد, یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے ذہن میں قبول کرنے کی صلاحیت ہے. بس اب کبھی کسی بھی آدمی کو دیکھ کر یہ نہ سوچے اس سے کہنا تو بیکار ہے, یہ تو کبھی مانے گا نہیں, بھلا یہ کیسے ہماری بات مان سکتا ہے. نہیں, مسلسل کہتے رہیے, بار بار کہتے رہیے, آپ کی ذمہ داری ہے. پتا نہیں جس وقت کون سا آپ کی زبان سے نکلا ہوا کون سا جملہ کسی کے ذہن کو اس حد تک پلٹ دے کہ خود کہنے والا حیران ہو جائے کہ میری بات کا اتنا اثر بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے یہ ذمہ داری قرار دی کہ اے ابھی ابو جہل ہیں, ابو لہب ہیں, یہ سب کے سب سنگ دل اور سخت دل کافر ہیں. مگر قرآن یہ کہتے ہو
یہ کہنے کے باوجود کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ آپ قبول کرنے کو تیار نہیں، پھر بھی کہہ رہا ہے بس اخیر اے رسول آپ تذکرہ بار بار کیجئے، آپ حقائق بار بار بتائیے، لمسا علیہ سے متاثر ہاں آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ انہیں سیدھے راستے پر لے آئیں، آپ بار بار بتائیے اس کے بعد خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ پہلے ہی ہمت ہار ہار دیتے ہیں کہ بھائی سنا آدمی سے کیا کہا جائے، وہ تو اتنا مارڈرن ہو گیا کہ پردے کی بات کرنا، داڑھی کی بات کرنا، رشتے حرام کی بات کرنا یہ تو ناممکن ہے، ہاں نماز کی بات اس سے کر سکتے ہیں لیکن پردے کی بات یہ تو ناممکن بات ہے، اس پر اثر ہی نہیں ہوگا۔ یہ کبھی نہ سمجھیے ایک بڑا ڈاکو بھی فقط ایک آیت سن کے بدل سکتا ہے، اور ایک شخص 80 لاکھ درہم کا خرچہ فقط ایک جملہ سننے کے بعد کر سکتا ہے، انسان کا ذہن ہر وقت پلٹ سکتا۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ کبھی بھی اس ذمہ داری میں کوتاہی نہ کرو، نتیجہ دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، کام کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شاید عام لوگوں کو یقین بھی نہ ہے لیکن میں خود جانتا ہوں، اس لیے کہ دوران سفر میری ملاقات ہوئی ایک ایسے انگریز کے ساتھ کہ جس نے ایک مسلمان طالب علم کی بات سن کر جو اس کے ساتھ لندن کے کسی تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا تھا اسلام قبول کر دیا، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ جو تعلیم اس کو دینے والا تھا اب وہ خود پریشان ہو گیا کہ میں نے اس کو مسلمان کیوں کیا، اس لیے کہ اس انگریز نے ایسا اسلام قبول کیا کہ شاید یقین نہ آئے، کیونکہ صاحبان ایمان جاتے ہیں تو وہاں جا کے اس مسئلے پہ رعایت جاتے ہیں کہ اس کے گھر کی جتنی عورتیں، ایک نہیں جتنی عورتیں ہیں، بلا مبالغہ آج سے 15 یا 20 سال پہلے کا پاکستانی پردہ، نقاب تک ڈال کر دیا جانے والا پردہ وہ کر رہی ہیں، وہ کہ جن کی ساری زندگی اس ماحول میں گزری، کپڑ کے ساتھ گزری، اور اب جس وقت وہ انگریز ملا تو اس کو شکایت یہی تھی کہ جس نے مجھ کو اسلام کا حکم دیا، ابھی اس کی بیوی آئی تھی اسی لندن میں تو وہ تو بے پتہ گھوم رہی تھی، میں نے تو اسلام قبول کیا اس کی بات سن کر، مجھے کیا پتا تھا کہ اسلام میں یہ ہوتا، اسلام سے اس کا دل نہیں ہوتا، لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک ناممکن بات ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ امریکہ میں یا لندن میں پیدا ہو کر ساری زندگی گزارنے والا مرد مسلمان ہو تو اس کے خاندان کی ساری عورتیں نفاق والا پردہ کریں، لیکن آنکھوں دیکھی بات ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بتانے والا اس معیار کا مسلمان نہیں بن سکا جس پر سننے والا بن گیا، اسی لیے بھی کہا گیا کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ کسی پر اثر نہیں ہوگا، کسی ماحول میں اثر نہیں ہوگا۔ آگے دوسری بات ہے کہ ماحول کے تقاضے سن کر ہم کسی بات کو ابھی بیان نہ کریں، بعد میں بیان کریں، کہ ابھی سے بیان کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، مگر کسی بات کو یہ سوچ کے ترک کرنا کہ فائدہ نہیں، یہ بالکل خلاف اسلام بھی ہے اور خلاف فطرت بھی ہے۔ وقت پورا ہو گیا، بات یہاں تک پہنچی، انشاءاللہ ابھی اس کا ایک پہلو اور ہے، اسے بیان کرنے کے بعد اندازہ یہی ہوا کہ تقلید کا اور ذکر خدا کا یہ دونوں جو موضوعات ہیں ایک ساتھ مکمل ہوں گے، اور چاہے آئندہ جو میری کو یہ دونوں مکمل ہو جائے پھر ہم اپنے اس اہم موضوع پر جائیں گے کہ جس کے بارے میں یہاں تو نہیں لیکن باہر کے لوگوں کی کافی قابل ہے۔ آج یہ تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لے لیا، تقریباً 3.5 منٹ کا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال گفتگو ختم ہوئی، دستور آپ کو معلوم ہے، تشریف لے جانے والے حضرات اب تشریف لے جا سکتے ہیں، اور جن کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی جی، مسائل میں اکثر یہ لکھا ہوگا کہ کھلا چیز کرنا چاہیے، یہ لفظ کس کے لیے؟ میں نے اس لفظ کو اسی لیے بیان نہیں کیا کہ یہ لفظ جو ہے اس سے یہ پتا نہیں چل سکتا کہ یہ کام واجب ہے یا سنت، یا یہ ہوتا ہے کہ کھلا کام نہیں کرنا چاہیے، اب کیوں نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے یا مکروہ ہے، چاہیے کا لفظ جو ہے نا وہ کچھ نہیں بتاتا، چاہیے کا لفظ سے کچھ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا بہتر، مگر واجب ہے چھوڑ بھی نہیں سکتے یا چھوڑ سکتے، یہ مفہوم کبھی چاہیے میں نہیں ہے۔ چنانچہ جہاں چاہیے آ جائے وہاں پہ یا تو آپ وہ کام کر لیں، یا نہ چاہیے آئے تو نہ کریں، یا کسی ایسے آدمی سے جو جانتا ہو ان مسائل کو اس سے پوچھیں، اپنے دل سے یا اپنی مرضی چاہیے کا مطلب نکال کر کے یہ مستحب ہے چھوڑا جا سکتا ہے، یہ کرنا غلط ہے۔ جی جی، سوال یہ آیا ہے کہ احتیاط جو آتی ہے، ابھی لفظ آیا اشکال و تعمل و احتیاط واجب وغیرہ، اس کے اندر آدم نے کہا کہ فلا چیز احتیاط واجب، چلن ٹھیک ہے ہم نے کہا دوسرے کی بات مانیں گے جو اس کے بعد سب سے بڑا، اس کی بات یہ کہ اس نے بھی یہی کہا کہ یہ احتیاط واجب، اب کیا کرے؟ اس کے اندر کرامی ہے، یعنی پے در پے آپ پیچھے جا سکتے ہیں، اب اس کے بعد تیسرے کو دے دوں, وہ بھی کہتا ہے احتیاط واجب ہے, چوتھے کو دے دوں, چوتھا کہتا ہے احتیاط واجب ہے تو پانچویں کو دے دوں, پانچواں کہتا ہے احتیاط واجب ہے تو چھٹے کو دے دوں. جب تک آپ کا علم اور آپ کی ہمت جو کام کرے اس وقت تک دیکھتے جائیے, اگر کوئی نتیجہ نکل گیا تو اس پر عمل کریں, اور اگر علم جواب دے گیا کیونکہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, دو کو تین کو تو آدمی پہچان سکتا ہے مگر چوتھا کون ہے, سب سے بڑا پانچواں کون ہے, تو اگر یہاں معلومات ختم ہو جائیں تو آپ مجبوری ہے اب احتیاط واجب سے عمل کریں, یا ہمت جواب دے جائے, یا ارادہ بدل جائے, یا پریشان ہو جائے تو آپ کریں, اور اگر ہمت ہے تو اس میں یہ اختیار ہے کہ اس طرح کرتے 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 سب نے احتیاط واجب لگائی, اور دنیا کا جو سب سے چھوٹا مشترک ہے علم کے اعتبار اس نے فتویٰ دے دیا تو اس کی بات بھی آپ مان سکتے. اور کوئی سوال؟ جی ہاں آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ جس کا جواب میں نہیں دوں گا کیونکہ وہ آئندہ ہمارا موضوع ہے, اور ایک سوال جو ہے اس کی تشریح ہو جائے گی. یہ سوال ہے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل جائے تو اس کی تکلیف جو ہم کریں تو آپ نئے فتوے پر عمل کریں, کیا ہر مسئلے میں تحقیق واجب ہے کہ فتویٰ بدلا یا نہیں؟ یہ وہ ہے سوال کہ جس کا جواب آئندہ بہت تفصیل کے ساتھ آ رہا, لیکن میں خلاصہ بھی بتا دوں کہ تحقیق لازم نہیں, معلوم ہو گیا کہ فتویٰ بدل گیا تو ٹھیک, پتا نہ چلے شک ہو سنی سنائی بات استعمال ہو اور ان توجہ نہ دیں, اپنے پرانے مسئلے کے مطابق عمل کرتے رہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات, اسی کی